الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين. سورہ صف کی جو آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں, خاص طور پر پہلے رکوع کی آخری دو آیات, اور اس کی ہم مضمون آیات سورہ توبہ میں بھی ہیں. ایک آیت تو جو کی تو ہے, کوئی فرق نہیں ہے سر منہ بھی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, جو کی تو. البتہ پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے. سورہ صف میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. حرف جار لام اور ادھر ان, ایک فرق ہے, کچھ بھی نہیں. سورہ صف میں فرمایا واللہ متم نوره ولو کرہ الکافرون, اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا, تا یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. سورہ توبہ میں فرمایا ویاب اللہ الا یتم نوره ولو کرہ الکافرون, اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. بات تو ایک ہی ہے, ایک منفی انداز ایک مثبت انداز. ان آیات پر ان مجالس میں, اور ویسے بھی میرے خطابات عام جو جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں ان میں کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین تھا. ایک درجے میں یہ غلبہ دین حضور کے اپنے زمانے میں ہو گیا, جزیرہ نما عرب پر دین غالب ہو گیا, جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. پھر اس کے بعد اس کی توسیع شروع ہوئی خلافت راشدہ کے دوران, خلفائے ثلاثہ کے خلافت کے دوران توسیع ہوئی, بڑے وسیع علاقے پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو گیا. لیکن ایک مرحلہ اس کا باقی ہے, اس لیے کہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی, پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا, ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. گویا کہ کل نوع انسانی پر اس دین کا غلبہ ہونا, یہ مرحلہ ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, پورے توحید کا اتمام ابھی باقی. البتہ یہ کہ یہ ہو کر رہے گا, اس میں اپنوں کی کمزوریاں اور دشمنوں کی ریشہ دوانیاں اپنی جگہ پر, وہ تو اپنی اپنی جگہ پر, ہر شخص ہر جماعت ہر گروہ ہر قوم اپنے لیے کمائی کر رہی ہے. لہا ما کسبت علیہا ما اکتسبت, میں کوئی کمزوری دکھاؤں گا اس کا جواب اللہ کیا مجھے دینا ہوگا. پوری پاکستانی قوم کوئی کمزوری دکھائے گی, جواب دے ہوگی اللہ کیا. ہو سکتا ہے دنیا میں تو بڑی سخت پکڑ بھی آ جائے. انفرادی سزا تو وہاں ہونی ہے, اجتماعی سزائیں یہی ہو جاتی, اس لیے کہ آخرت میں اجتماعی سزا کا کوئی تصور نہیں ہے, وہاں تو انفرادی ہے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا, ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر ایک کی اپنی وسعت کے مطابق اسے حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، عذاب یا ثواب جو بھی ہو. لیکن قوموں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش اور پکڑ اس دنیا میں آتی ہے. اقبال نے اس کو بہت خوب انداز میں کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو اجتماعی ہماری کوتاہیاں گناہ ہوں، اللہ اس کے لیے جو بھی پکڑ فرمائے، انفرادی ہوں اس کی جو سزا اللہ دے. اسی طرح یہ کہ دشمن کتنی بھی ریشن والیاں کر لے، جس کو کہ دو آیتوں میں بیان کیا گیا، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم، یہ تو تلے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ متم نورہ ولو کرے الکافر، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرے الکافرون. وہ اب یہاں پر اشارہ خاص طور پر دونوں جگہوں پر آپ دیکھیں گے یہود کا ہے. اسلام کا راستہ روکنے کے لیے بڑی گہری سازشیں بہت طویل عرصے سے جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں وہ یہود کی طرف سے ہو رہی ہیں. ایک غیبی قوت ہے شر کی، ابلیس، اور ایک شخص جس نے کتاب لکھی ہے 1958 میں شائع ہوئی کینیڈا میں، پاؤنڈز ان دی گیم، ولیم گائی کرز کی کتاب، اس نے اس ابلیسی قوت کو لوسیفر کا نام دیا. ایک طاقت ہے غیر مرئی، وہ اس کائنات کے اندر قوم سیاہی گھول رہا ہے، وقت کے بہتے دریا میں اس سے سیاہی گھول رہا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا ایجنٹ روئے زمین پر یہود ہے، مغضوب علیہم قوم ہے، رانگہ درگاہ قوم ہے، ملعون قوم ہے، اور اب جو بھی ہے در حقیقت ان کے آخری استحصال کا وقت بھی اب دور نہیں ہے. اللہ نے ڈیلیڈ رکھا ہے ان کا وہ انجام، اس میں بھی اس کی حکمت ہے. ہمیں سزا ان کے ہاتھوں کچھ ملنی ہے، خاص طور پر ہمارا جو بہتر ہے حصہ یعنی عرب، ان کو سزا ملنی ہے یہودیوں کے ہاتھ، اس لیے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند، اللہ نے ان میں سے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی، ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام پاک، آخری کلام، نو انسان پیام آخری نازل فرمایا، دین بڑا اونچا مقام دیا. اب اگر انہوں نے دین کو پیٹ دکھائی تو وہ سب سے بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور سب سے بڑی سزا انہی کو ملے گی. اور یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ ایک ملعون قوم کے ہاتھوں سزا ملے. میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، مولانا اصلاحی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یو پی کا جو مشرقی علاقہ ہے وہاں پہ اگر کسی شخص کو، راجپوت بھی رہتے تھے وہاں پہ، چوار بھی تھے، دانک بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، تو اگر راجپوتوں میں سے کسی نوجوان سے کوئی بہت بڑی خطا ہو جاتی تھی تو اسے سزا دینے کے لیے جوتے اس کو لگواتے تھے، لیکن چمار کے ہاتھ سے جوتے لگواتے تھے. کہ راجپوت کے اوپر اگر راجپوت کا جوتا پڑے گا وہ اور بات ہے، اور چمار کا جوتا پڑے گا، یہ گویا جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، ایک تو جوتے کی جو تکلیف ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن چمار کے ہاتھوں راجپوت کو جوتا لگ رہا ہے، یہ گویا کہ بہت زیادہ توہین و تقدیر ہے. تو عالمی سطح پر جو چمار ہے دینی اعتبار سے یہودی، ان کے ہاتھوں امت مسلمہ کا جو بہترین جو حصہ ہے، نیوکلیس ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، ان کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے، ان کی توہین و تذلیل ہو رہی ہے. بہرحال یہ کئی مرتبہ یہ باتیں بیان ہوئی، اس کے ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دونوں مقامات پر آپ دیکھیں گے، ایک میں اس کے فوراً بعد، ایک میں ذرا پہلے، پھر جہاد کا مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا ہے. اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو کرے گا، وہ تو ہو کر رہے گا، واللہ غالب العلام رہی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو اپنے کام کو پورا کر کے رہے گا، اکثر لوگ جانتے نہیں. لیکن یہ کہ اس میں کون کیا کمائی کر لیتا ہے، کس نے مخالفت کر کے اپنی آفت برباد کر لی، کس نے کوتاہی کی، ناکامی مول لے لی، کس نے اس میں تن من دن لگا دیا. اس وقت بھی غلبہ ہوا تھا تو صحابہ کرام کی قربانیوں سے ہوا تھا، جہاد سے ہوا تھا، قتال سے ہوا تھا، اپنے خون سے انہوں نے داستان رقم کی، جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنے خون کی ندیاں بہا دی، سینکڑوں صحابہ نے جانے دی ہیں، جو دین کا غلبہ ہوا تھا. یوں تو نہیں ہوا، اپنے بال بچوں کو مشرکین مکہ جو ہے وہ بھیڑیوں کے سپرد کر کے، سمجھیے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے تھے، نہ صحابہ مدینہ. بڑی بڑی قربانیاں. اب بھی ہوگا, قربانی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جہاد کا دروازہ کھلا ہے. آؤ, آئے یہ گوئے ہیں اور یہ میدان, آؤ اپنی اپنی پروو یور ورتھ, اللہ کے ہاں اپنے اونچے مقامات حاصل کرو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان, کیا تمہیں اس تجارت کی خبر دی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد کرو اللہ کی راہ, ایمان اللہ پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے, ایمان اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے, اور پھر جہاد اللہ کے راستے میں, اور اس میں کھپا دینا اپنے جان پر مال. یہاں تو مثبت انداز میں آیا ہے, اور سورہ توبہ میں منفی انداز میں سخت ترین آیت قرآن مجید کی ہے, جو ذرا ان آیات سے تھوڑا سا پہلے آئی ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الظالمین. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیجئے, لوگوں, اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور مال, وہ جو بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں, کاروبار جن کے کساد کا تمہیں ڈر رہتا ہے, کساد بازاری نہ ہو جائے, اور وہ تم نے حویلیاں جو بنائی ہیں, کوٹھیاں بنائی ہیں, محل بنائے ہیں جو تمہیں پسند ہیں, اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے, تو جاؤ, دفع ہو جاؤ, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ جہاد کی قول ہے, میرے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, اس وقت صحابہ کرام کے لیے تھی, آج امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کام ہو کر رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں, جس کے لیے حدیثیں ہم نے بہت مرتبہ آپ کو سنا دی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, پانچ ادوار حضور نے گنوا دیے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک, آخری زمانے میں پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی. یہ بہت دفعہ بیان ہوئی, میں حوالے دے رہا ہوں اس وقت. حضرت صوبان کی روایت کہ اللہ نے مجھے تمام روئے زمین دکھا دیا, زمین کو لپیٹ کر سارا, میں نے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے, اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے زمین کو لپیٹ کر یا سمیٹ کر دکھا دیا. تو گلوبل نظام آئے گا, دین حق کا غلبہ ہوگا, یہ یقینی ہے, حتمی ہے, قطعی ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. حضرت مقداد بن الاسود کی روایت, اس روئے ارضی پر نہ کوئی گھر رہے گا, نہ کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کے دین کا کلمہ داخل نہ ہوگا. لا یبقى علی ظهر الارض بیت وبر ولا مضر الا ادخله اللہ کلمۃ الاسلام. یہ حدیث بہت دفعہ بیان ہو چکی. آج میں یہ بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کچھ فلسفیانہ انداز میں, یہ تو ہے نا منقول قرآن کا یہ کہنا ہے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے, اور حضور کی بعثت کا مقصد ہے غلبہ دین. تو حضور کا مقصد ہے بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل روئے ارضی پر, کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے؟ نہیں, مکمل ہوگا, اور احادیث میں اس کی صریح خبر آ گئی. لیکن دو اعتبارات سے میں چاہتا ہوں کہ دو فلسفوں کے حوالے سے اس بات کو سمجھیے. ایک فلسفہ تاریخ کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. تاریخ ایک تو ہے علم تاریخ, واقعات اور حوادث کیسے ہوئے, ان کی ترتیب کیا ہے, جنگ ہوئی کون, کس کو فتح ہوئی, کس کو شکست ہوئی, حکومت کس کو ملی وغیرہ, چلتے جائیں گے. تاریخ واقعات ہے. ایک ہے فلسفہ تاریخ, ان واقعات کے پس پشت کیا چیز کار فرما ہے, کیا اصول ہے. آخر قوموں کو عروج ہوتا ہے تو کسی وجہ سے ہوتا ہے, قوموں کو زوال ہوتا ہے کسی وجہ سے ہوتا ہے, ایسے تو نہیں ہو جاتا, کوئی اسباب اور علل ہوتے. تہذیبیں ابھرتی ہیں تو کیوں ابھرتی ہیں, گرتی ہیں تو کیوں گرتی ہیں. یہ ہے فلاسفی آف ہسٹری. ایک ہے ہسٹری, ایک ہے فلاسفی آف ہسٹری. یہ فلسفہ تاریخ جو ہے, اب یہ دو سمجھ لیجئے بنیادی طور پر. ایک ہے مادہ پرستانہ فلسفہ تاریخ. ظاہر بات ہے آج مغربی دنیا میں جتنے بھی فلسفے اٹھے وہ مادہ پرستانہ ہیں. وہ تو مادے کو جانتے ہیں, مادی دنیا کو جانتے ہیں, مادی کائنات کو جانتے ہیں, ان کی ساری جو بھی تفتیش ہے, بحث ہے, گفتگو ہے, اسی سے متعلق ہے. لہذا وہ ہر چیز کی تعبیر بھی کریں گے تو خالص بات بھی کریں گے. اس میں اسپینگلر کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں ٹوائن بھی جو ہمارے یوں سمجھیے کہ ماضی قریب کا سب سے بڑا مورخ بھی تھا اور فلسفہ تاریخ پر بھی اس کی بڑی گران قدر جو ہے وہ تصادف ہے. پھر یہ کہ مارکس کا ایک فلسفہ ہے وہ گویا کہ مادی فلسفہ تاریخ کس انتہا ہے, جذبی مادیت ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. اس میں جو تجزیہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اسباب و واقعات کے پیچھے جو مادی اسباب, جو بھی حالات و واقعات کے پشت پر جو مادی اسباب ہوتے ہیں ان کا سراغ لگایا جائے. لیکن دوسرا فلسفہ ہے قرآن کا, اور یہ بالکل مختلف ہے. اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں, چاہے اس کے اسباب و علل آپ کو مادی دنیا میں بھی نظر آ جائیں, لیکن حقیقت علت جو ہے مسبب الاسباب کی ہستی ہے وہ ہے اللہ کی, اللہ تبارک و تعالی کی ذات. یہ اس کی تدبیر ہے جو وہ کر رہا ہے. سورہ سجدہ جو حضور کو اس اعتبار سے بہت پسند تھی اور بہت محبوب تھی کہ جمعے میں عام طور پر فجر کی پہلی رکعت میں آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے, اس میں آیت موجود ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. وہ تدبیر امر فرماتا ہے, اپنے امر کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف. پھر یہ کہ اس کے جو نتائج اور عواقب ہیں وہ پھر رپورٹس بھی پہنچتی ہے اس کے حضور میں حاضر ہوتی ہیں. اور یہ ایک دن جو ہے اس کا جس کے لیے یہ ساری تدبیر بنتی ہے وہ تمہارے حساب سے 1000 برس ہے. 1000 برس کی پلاننگ ہوتی ہے الف سنۃ مما تعدون. اور یہ بات آئی ہے سورہ حج میں بھی ان یوم عند ربک الف سنۃ مما تعدون, آپ کے رب کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ در حقیقت آپ کے لوگوں کے حساب سے جو 1000 سال بنتے ہوئے ایک دن. تو ہر دن کل یوم ہوا فی شان, ہر دن میں اس کی کوئی خاص شان ظاہر ہو رہی ہے. وہ ہر دن جو 1000 برس کا ہے اس میں اس کی کوئی تدبیر ہے, کوئی حکمت ہے. وہ حکمت کلی ہے, تدبیر مطلق ہے, اس کی لمبی پلاننگ ہوتی ہے. ایک واقعہ آج ہمیں نظر آ گیا, صدیوں پہلے سے اس کی اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں پلاننگ کے اندر اس کے اسباب و عوامل جو ہے وہ تیار کر لیے جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو جاتا, اچانک نہیں ہو جاتا, ایک رینڈم کچھ نہیں ہو رہا. تو ایک حکیم اور علیم, سمیع اور بصیر ہستی ہے جس کا علم کامل, جس کی حکمت کاملہ, جس کی بصارت سماعت وہ کامل ہے. وہ ہے کہ جس کی تدبیر, اس کا اپنی پلاننگ, اس کا اپنا نقشہ کار ہے کہ جو در حقیقت اس کائنات کے اندر چل رہا ہے. تو پہلا تو ذہن میں یہ رکھیے کہ ایک بندہ مومن جب تاریخ کے حالات و واقعات پر دیکھے گا تو اس کا نقطۂ نظر یہ ہوگا, وہ صرف مادی اسباب و علل تک نہیں رہ جائے گا بلکہ یہ کہ اصل مسبب الاسباب جو پیچھے ہے. دوسری بات یہ سمجھیے کہ یہ فلسفہ وجود کی بڑی سخت بحث ہے, تنزلات اور پھر ارتقاء. یعنی یہ مسئلہ ہمارے متکلمین اور فلاسفہ کے سامنے رہا ہے, بڑا مشکل مسئلہ, بہت مشکل مسئلہ. اللہ کی ذات, ذات پاک, وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا, لطیف ترین ہستی, اس کی ذات سے اس کائنات کا, بڑی ثقیل اور بڑی کثیف یہ کائنات, یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ کچھ تنزلات ہیں, ذات بحت, پھر واحد, پھر مرتبہ الواحد, اس طریقے سے درجہ بدرجہ وجود ہوا ہے. میں اس فلسفے کو تو نہیں مانتا, لیکن میں اس وقت صرف یہ چاہتا ہوں ایک لفظ پہچان لیں آپ, تنزلات, نیچے اترنا, اور اس کے بعد پھر ارتقاء, خاص مرحلے پر آ کر پھر ارتقاء شروع ہوتا. اس کو مرزا عبد القادر بیدل رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. ہر دو عالم خاک شد, یعنی آپ اندازہ کیجیے ذات باری تعالی کس قدر لطیف, کس قدر لطیف, کس قدر لطیف, برا الورا سما برا الورا سما برا. اس کا ایک حکم کن, اس حکم کن نے ایک بڑی لطیف اور خنک روشنی, نور کی شکل اختیار کر دی. اس خنک نور سے پیدا کیے گئے ارواح انسانی اور ملائکہ, اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کہ سب سے پہلے روح محمدی جس کو نور محمدی بھی ہم کہتے ہیں پیدا کیا گیا, اور کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے صوفیہ کا ہے اور وہ حدیث میں بیان ہوتی ہے, ان اول ما خلق اللہ نوری, نور سے مراد روحی, ارواح نور سے پیدا ہوئی. وہ نور کہ لفظ کن جو تھا اللہ کا, امر کن اس نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے, وہ ایک ایسا بسیط نور تھا, اس میں حرارت نہیں تھی نور, لیکن یہ کہ حرارت ہے گرمی نہیں. سنو, کچھ عرصے کے بعد پھر اس نور کے اندر کسی ایک حصے میں اس کے ایک بڑا دھماکہ ہوا, ایک اور کن. کس دھماکے تک ہمارے جدید سائنسدانوں کی رسائی ہو گئی, اس لیے کہ یہاں سے مادی دنیا کا آغاز ہو رہا ہے. وہ جو اس سے پہلے نور کا معاملہ ہے وہ مادی نہیں ہے, اسی لیے ارواح انسانیہ جو ہے مادی نہیں ہے, ملائکہ مادی ہستیاں نہیں ہیں, نور سے پیدا. لیکن یہاں سے جس کو بگ بینگ کہتے ہیں, ایک دھماکہ ہوا جس سے انتہائی تیز گرم ذرات پیدا ہوئے, ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈگریز فارن ہائٹ, ٹریلینز اندازہ کر سکتے ہیں اس درجے کی گرمی کی ہے حرارت, بگ بینگ. ان ذرات نے کروں کی شکل اختیار کی, پھر وہ گلیکسیز کی شکل بنی. کچھ عرصے کے بعد کچھ کرے جو ہیں ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے, ٹھنڈے ہوئے تو جو اس میں سے بخارات نکلے انہوں نے ہوا کی شکل اختیار کر لی. پھر یہ کہ یہ ٹھنڈے ہو گئے تو یہاں خاک وجود میں آ گئی. اب یہ جو خاک, وہ کتنی لطیف کیفیت سے اتر کر جب اس کثیر عالم تک پہنچ گیا معاملہ, خاک خود ہر دو عالم خاک شد. اب یہاں سے ارتقائی عمل شروع ہوا. اس ارتقائی مراحل کے کئی مرحلے ہیں. یہ ارتقا کو سمجھتے ہیں لوگ ڈارون کا نظریہ. ڈارون نے اس ارتقا کی خاص توجہ کی ہے, ورنہ یہ نظریہ تو ہمارے یہاں ابن مسکوئے کے ہاں, مولانا روم کے ہاں بہت کلیئرلی موجود. تدریجن ارتقا ہوا ہے اس دنیا میں جو بھی وجود ہے, اور اس کے کئی مراحل ہیں. پہلا مرحلہ اس کا کیا تھا؟ فزیکل ایولیوشن. وہ جو بھی کرے وجود میں آئے تھے, اس سے جو ایٹم وجود میں آئے, ان سے پھر کیمیکل بنے, کیمیکل کمپاؤنڈ بنے, ایلیمنٹس بنے. پھر پہلے انآرگینک جو تھے وہ کمپاؤنڈ سے, پھر آرگینک کمپاؤنڈ بنے, اور آرگینک کمپاؤنڈ میں حیات کی صلاحیت ہے. یہ پورا سفر فزیکل ایولیوشن کا ہے, جس کی انتہا ہو گئی ظہور حیات پر. یونی سیلولر ایک سیل والا جب وہ امیبا پیدا ہو گیا تو پلین جو ہے ایک سطح کا ارتقا مکمل ہو گیا. یہ فزیکل ایولیوشن ہے. ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مقبول نے اسے خوب بیان کیا. اب شروع ہوا بایولوجیکل ایولیوشن. اب وہ ایک سیل والا جو درسومہ تھا حیات والا, اس سے بڑھنا شروع ہوا معاملہ. ہر مرحلے پر اللہ کا لفظ کل آیا, از خود نہیں ہوا یہ. اسی لیے تو ڈارون کا نظریہ ثابت نہیں کیا جا سکا. وہ اللہ کو جانتا نہیں, اللہ کو مانتا نہیں, اللہ کے حرف کو ان کو تسلیم نہیں کرتا, اس لیے ثابت نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ہر مرحلے پر, ارتقاء کے ہر مرحلے پر پھر ایک تازہ حرف کو ان کی ضرورت تھی. اللہ اس کے بغیر تبدیلی نہیں ہو سکتی, نئی اسپیشیز وجود میں نہیں آ سکتی. لیکن درجہ بدرجہ یہ جو بایولوجیکل ایولیوشن ہے, یہ اس انتہا کو پہنچ گیا, ہومو سیپینس انسان وجود میں آ گیا. یہاں آ کر بایولوجیکل ایولیوشن کا سفر ختم ہو گیا. اسی لیے بعض لوگ کہتے تھے ریولیوشن ہو رہا تھا تو اس سے آگے کو نہیں, یہ ختم ہو گیا. بایولوجیکل ایولیوشن کی کلائمیکس انسان ہے, ہومو سیپینس. انہی میں سے ایک آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اب شروع ہوا تیسرا سفر ایولیوشن کا, انٹلیکچوئل اینڈ سوشل ایولیوشن. اس انسان کی نفسیاتی ذہنی فکری ارتقاء اور اس کا عمرانی ارتقاء. یہ پہلے غاروں میں رہتا تھا, پھر وہ قبائلی زندگی تھی, پھر وہ شہری زندگی ہوئی, پھر وہ شہری ریاستیں وجود میں آئیں, پھر وہ بڑی بڑی امپیریل پاورز اور سلطنتیں اور مملکتیں وجود میں آ گئیں. یہ سارا ارتقاء جو ہو رہا ہے, یہ انسان کا ارتقاء انٹلیکچوئل اینڈ سوشل. یہ ہے در حقیقت جو ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. اے بہار نیستی, اب بہار نیستی کا نظر استعمال کیا ہے اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت میں تو وجود صرف اللہ کا ہے, اس کائنات کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے. یہ حقیقت کے اعتبار سے معدوم ہے, ظاہر ہے صرف, حقیقت اس کی کوئی نہیں. لیکن غیر حقیقی وجود کی بہار جو ہے وہ انسان ہے, نیستی ہے یہ. اے بہار نیستی کلائمیکس جو ہے وہ انسان ہے. بہرحال کس اعتبار سے آپ غور کیجئے، جو فلسفہ تاریخ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی تاریخ کو آپ دو مرحلوں میں تقسیم سمجھیے. پہلا مرحلہ آدم سے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنے ہزار برس ہیں؟ یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، 6,000 برس، 8,000 برس. ہومو سیپین کو اس وقت بھول جائیے، میں اب آدم کی بات کر رہا ہوں. وہ تو ہومو سیپینز میں سے کسی ایک کو اللہ نے چنا ہے، اس کے اندر اپنی روح پھوٹی ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران على العالمین، اللہ نے چن لیا آدم کو. تو چنتے تو ہیں کچھ لوگوں کے اندر سے، پہلے کچھ ہو، اتنے امیدوار ہیں ان میں سے چننا ہے کسی کا. تو ہومو سیپین ایک نو کی حیثیت سے وجود میں، وہ لاکھوں برس کی بھی ہو سکتی ہے، اس میں جو بھی سائنس والے کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہو گئی. ان میں سے ایک فرد کو جو نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے اتنا میچور ہو گیا تھا کہ وحی خداوندی کا حامل ہو سکے، اس کو چن کر اور اس میں اللہ نے نفخت فیہ من روحی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین. جب میں اس آدم کی تخلیق اور تصفیہ کی تکمیل کر دوں، تخلیق تو مکمل ہو گئی ہومو سیپین پر، اور تصفیہ پھر ہوا ہے اس کا وہ نفسیاتی اور ذہنی ارتقاء اس حد تک کہ وہ وحی کا حامل ہو سکے، اور اس کے بعد اپنی روح اس میں پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. آدم و ابلیس کا قصہ 6-7 جگہ قرآن مجید میں ہے، لیکن آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دور ہے نسل انسانی کا. اور اس دور میں کیا ہوا ہے؟ آدمی، آدم کی نسل، آدمی کی ذہنی اور عمرانی ارتقاء کے ساتھ ساتھ نبوت اور رسالت کا ارتقاء ہوتا چلا گیا، تا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو گئی. یہ ایوولیوشن کا تیسرا پلین ہے جو ختم ہوا. نبوت اور رسالت میں تجدہ بدل جائے، اس نے ارتقاء کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ابھی اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی. 600 برس پہلے حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے ہیں اپنے حواریین سے کہ ابھی مجھے آپ لوگوں سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن ابھی آپ ان کے متحمل نہیں ہو سکیں گے. جب وہ فارقلیت آئے گا تو سب کچھ بتائے گا. یہ فارقلیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیراکلیٹوس، دی موسٹ پریزڈ ون، محمد ایگزیکٹ ترجمہ اس کا. اگرچہ یہ کہ جو بھی یہ عیسائی ہیں ان کے علماء، انہوں نے فارقلیت کے لفظ کو بڑے چکر دیے ہیں، پیراکلیٹوس اور پیراکلیٹ، نہ معلوم کیا کیا لفظ اس کے بنا دیے تاکہ اس کو ہٹا سکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ بہرحال اس کا ہدف اور کون ہے؟ کوئی تو ہے جس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں کہنی تھی، لیکن اس وقت تک تم ان کا تحمل نہیں کر سکتے. یو آر ناٹ میچیور انف ٹو ریسیو آل دیٹ وزڈم. 600 برس ابھی اور درکار ہیں کہ تمہاری وہ میچورٹی ہو فکری اور ذہنی اعتبار سے، اور تمدن تمہارا وہاں تک پہنچ جائے کہ پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اتمام نعمت بھی ہو جائے اور اکمال دین بھی ہو جائے، دین کو بھی کامل کر دیا جائے. وہ عمرانیات سے تعلق ہے. ہوتے ہوتے جہاں سٹیٹ کا کانسیپٹ آ گیا ہے، تو اسلامک سٹیٹ، خلافت اللہ منہاج النبوہ کا نظام یہ محمد رسول اللہ نے قائم کر کے دکھا دی. وہ شے کہ جس کی حسین یاد جو ہے اب بھی ایک کوئی بہت اچھا خواب کبھی دیکھا ہو اور وہ آدمی کو یاد رہ جاتا ہے، اس کی لذت یاد رہتی ہے، تھا خواب. تو انسان کی جو نوع انسانی کی جو کلیکٹو میموری ہے، جو کلیکٹو سب کانشیس مائنڈ ہے یوم کے الفاظ میں، اس میں یہ دور جو ہے حضور کا اور خلافت راشدہ کا ایک حسین خواب کی طرح اس کی یادداشت محفوظ ہے. اس لیے گاندھی 1937 میں کہہ رہا ہے، جب پہلی وزارتیں بنی تھیں ہندوستان میں، میں آپ کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. وکرماجیت کا نام نہیں لے رہا، اشوک کا نام نہیں لے رہا، وہ بادشاہ تھے، بادشاہ کا دور گیا. اب تو یہ جو درویش خادم تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی خادم تھے، سید القوم خادم ہوں گے، بادشاہ نہیں تھے، ان کے محل نہیں تھے، ان کے کپڑوں پر پیمن لگے ہوئے تھے. وہ نظام دنیا میں اور کہاں دکھایا جا سکتا. تو وہ حسین یاد ہے، وہ قائم کر کے دکھا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہ یہ جو مرحلہ تھا یہ ختم ہو گیا حضور کی ذات پر. یہ تاریخ جو ہے آدم سے اور محمد الرسول اللہ تک، یہ کیا ہے؟ انسان کی بحیثیت نوع ذہنی فکری اور عمرانی ارتقاء کی تکمیل اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت و رسالت کی تکمیل جس کے مظہر دو ہے، نعمت ہدایت کی تکمیل، وہ نور ہدایت ہے نعمت ہدایت، اور دین ایک نظام کی حیثیت سے دین کی تکمیل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دوسرا دور جو ہے تاریخ انسانی کا جس میں ہم گزر رہے ہیں، اب یہ کیا ہے؟ یہ دور جو ہے ایولیوشن کے چوتھے پلین پر ہے، گلوبلائزیشن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرانی نظام قائم کیا تھا پورے گلوب پر وہ نظام قائم ہو جائے، یہ ارتقاء کی آخری منزل ہے، جس کے بعد اب اس سے آگے کوئی اور مقام نوع انسانی کے لیے نہیں ہے، لہذا بساط لپیٹ نہیں جائے، قیامت آ جائے. اس لیے حضور نے وہ پانچ ادوار بیان کیے، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، اس کے بعد قیامت ہے. پہلا دور دور نبوی جس میں حضور خود بنفس نفیس موجود تھے، دوسرا دور خلافت علام راج النبوہ، تیسرا دور ظالم ملوکیت، چوتھا دور غلامی والی ملوکیت، پانچواں دور پھر خلافت علام راج النبوہ. وہ وقت آنے والا ہے، آ کر رہے گا، اور جب وہ آئے گا گلوبل ہوگا، اور یہ در حقیقت ارتقاء کے سفر کی آخری منزل ہے. وہ ارتقاء کا سفر جو کروڑ ہا برس میں کہیں جا کر پورا ہوا، ملینز اینڈ ملینز آف ایئرز، وہ بگ بینگ سے لے کر زمین اور زمین کا ٹھنڈا ہونا، اس کے اندر کرسٹ وجود میں آنا، خاک وجود میں آنا، اور اس سے نکلے ہوئے بخارات سے فضا بننا، اور آکسیجن اور ہائیڈروجن کے اندر وہ جو ہے پھر اس کے ذریعے سے پانی کا بننا، اور پانی جو ہے برس رہا ہے، ہزار ہا سال تک پانی برس رہا ہے، پھر یہ سمندر وجود میں آئے، پھر سمندروں کے کناروں پر دلدلیں وجود میں آئیں، ان دلدلوں میں وہ جرثوم حیات اس کا ضرور ہے. کتنا طویل سفر ہے، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. پھر یہاں سے ارتقاء جو ہوا ہے تو اس امیبا سے ایک ارتقاء کرتے کرتے لاکھوں کروڑوں سال لگے ہیں، تب کہیں ہومو سیپینز وجود میں آئے. پھر ہومو سیپینز کی نفسیاتی اور ذہنی اس حد تک تصویہ اس کا ہو جانا، اسی لیے دو لفظ آتے ہیں، پیدا سویت ہوں وہ نفق تو فی ہوئی، تخلیق کے بعد تصویہ ہے، سب حسم رب کا لال الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، یہ چار الفاظ بہت اہم ہیں سورہ اعلیٰ کے، تخلیق پھر تصویہ، اور اسی کو کہا گیا ہے الخالق الباری المصور، یہ سورہ حشر میں تین الفاظ میں بیان کیا گیا. بارہ یہ تو مرحلہ دوسرا تھا، پھر حضرت آدم سے شروع ہو گیا مزید ارتقاء جو ہے، اور وہ وہی آ رہی ہے، نوح کے پاس آ رہی ہے، ہود ہے، صالح ہے، اور نہ معلوم کتنے ہوں گے جن کا ذکر ہمارا قرآن میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کیسا ہے، رسول قد قصصناہم الیک من قبل ورسول لم نقصصہم الیک، ایسے بھی بہت رسول ہوئے ہیں جن کا کہ ذکر ہم نے کیا ہے نبی آپ پر قرآن میں، اور ایسے بھی بہت سے ہوئے جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا، نہ معلوم کہاں کہاں اللہ کے نبی پیدا ہوئے. پھر یہ کہ وہ نبوت تکمیل کو پہنچ گئی محمد رسول اللہ، یہ وہ سوشل اور انٹلیکچوئل ایولیوشن کی انتہا تھی. حضور اپنی ذات مبارک میں انٹلیکچوئل اور سائیکالوجیکل ارتقاء کی انتہا، جہاں سے آدم سے آغاز ہوا تھا، انتہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے دیکھیے یہ جو ہمارے صوفیہ اور پھر اس میں خاص طور پر جو شعراء ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے جو میرے نزدیک جو شعری عظمت کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے، ان کے اردو کلام میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے ذوق و شوق، اس میں انسان عجیب گم ہو جاتا ہے. اکثر حضرات کا خیال یہی ہے کہ وہ نعتیہ نظم ہے، لیکن اس میں نعت کا انداز نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، آیا ہے کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. یہ آیا ہے کائنات جو ہے اس کا مقصود. اب دیکھیے وہ بھی حدیثیں ہمارے یہاں صوفیہ کے حلقوں میں بیان ہوتی ہیں، لو لا کا لما خلقت الافلاک، گویا کہ اس تخلیق کا سارا سلسلہ جو ہے ایک اعتبار سے اس کا مقصود ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آیا ہے کائنات کا معنی دیر یاب تو، یہ ساری تخلیق کا جو عمل ہے اس کا جو اصل مقصود، اس کا منتہا، اس کا کلائمیکس کون؟ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، یہ وہ چاہے وہ اس سے پہلے کا وہ عالم ارواح کا معاملہ تھا یا بگ بینگ کے بعد وہ جو گرم کرے وجود میں آئے جو کچھ ہوا یہ سب در حقیقت یہ تلاش محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کائنات جو ہے یہ تمام مراحل سے گزر رہی ہے. اب اسی کو دیکھیے اگلا مرحلہ جو میں نے کہا وہ گلوبلائزیشن ہے, وہی نظام جو محمد نے قائم کیا تھا پورے پورے عرضے پر قائم ہو جائے بات ختم ہو جائے گی, یہ جو پلین ہے ایولیوشن کا وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے گا اور ارتقاء کا اب کوئی اور پلین نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس بساط کو لپیٹے گا, یوم نطوی السماء کا طی سجل للکتب, ان آسمانوں کو لپیٹ دے گا جیسے کتابوں کی تومار باندھ دیے جاتے تھے. پھر دوبارہ کوئی اور تخلیق کرے گا, کل یوم ہوا فی شان, اب اس کا اپنا معاملہ. لیکن اس تخلیق کا مقصود آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس تاریخ کی آخری منزل محمد کے قائم کردہ نظام پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم کا کل جو ارضی پر قائم ہو جانا, یہ گویا کہ ارتقا کی آخری منزل, اور یہ حاصل ہو کر رہے گی جس کی خبریں کہ احادیث نبویہ کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو کام ہو رہا ہے کئی مرتبہ میں نے عرض کیا اور یہ چیزیں بھی بہت مرتبہ یہاں بیان ہو چکی ہیں کہ یہ جس طریقے سے تخلیق میں تنزل کے بعد ارتقا ہوا ہے, اسی طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رسالت اور نبوت کی تکمیل ہوئی ہے اس کے بھی مراحل ہیں. اس کا ایک مرحلہ تو تمام انبیاء کرام جو چلی آ رہے ہیں وہ در حقیقت اسی کا درمیانی مراحل ہے. بعثت محمدی کے مقدمات ہیں, وہ بعثت نوح ہو, بعثت ہود ہو, بعثت ابراہیم ہو, یہ مقدمات ہیں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے بعد پھر ایک رات آئی ہے 600 برس لمبی رات جس میں کوئی نبوت اور کوئی رسالت نہیں. اس پر چند آیات خاص طور پر قرآن مجید کی جن کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا, میں وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا ورنہ آج پھر بات ہو نہیں سکے گی. اگلے جمعے میں اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے, اگرچہ ان آیات کو میں اسے تفسیر نہیں کہتا اس لیے کہ شاید کسی اور مفسر کے ہاں وہ باتیں آپ کو نہ ملیں, لیکن یہ کہ میں اس من میں جس بات کو انشرح مجھے ہوا بیان کروں گا. لیکن یہ کہ وہ ایک رات آئی ہے 600 برس طویل رات, اور پھر خورشید رسالت محمدی طلوع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس شان سے ہوا کہ 22 برس کے اندر ٹوٹل ریولیوشن برپا کر جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے, نہ سیکولر لیول پر, نہ مذہبی سطح پر, نہ کسی نبی اور رسول کے ہاں اس کی کوئی دوسری مثال ہے, اور نہ یہ کہ سیکولر ریولیوشن جو دنیا میں آئے ہیں مادی انقلابات ان میں اس کی کوئی مثال ہے. اور انقلاب کئی نسلوں میں جا کے پورا ہوتا ہے, بہت سے نبی ایسے گزر گئے دعوت ہی کا مرحلہ رہا کوئی آیا ہی نہیں, اگلا مرحلہ کیسے آتا ہے, کسی نے دعوت سنی نہیں, قبول کی نہیں, جماعت بنی نہیں, تو اگلا مرحلہ کیسے طے ہو. قتال اور جہاد کے مراحل تو طے ہوں گے جبکہ مین پاور جمع ہو چکی ہو, ہیومن پوٹینشیل جمع ہو چکا ہو, سرفروش موجود ہو چکے ہوں, جن کی اپنا تزکیہ اور تنقیہ ہو چکا ہو, ان کا ان کی اپنی سیرتوں کا تزکیہ ہو چکا ہو, اور پھر وہ سرفروش ہو جائے اپنے سر سے کفن باندھے اور میدان. اگر رسپانس نہیں ملی تو کیا ہوگا, حضرت نوح کیا کر لیتے, حضرت موسیٰ کیا کر لیتے, وہ اور ہارون اور دو آدمی اور بھی موجود تھے, یوشع ابن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے, لیکن کیا تھے, چار آدمی, چار چنے تو پہاڑ نہیں پھوڑ سکتے, باہر نہیں پھوڑ سکتے, لہذا وہ اسلامی ریاست کا قیام نہیں ہو سکا. اسی حال میں جبکہ ابھی صحرائے تیہ میں بھٹک رہی تھی پوری قوم, انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ کا بھی, حضرت ہارون کا بھی. حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو بہت ہی روڈیمنٹری سمجھیے, ابتدائی حضور کے جیسے ابتدائی 3-4 سال ہے بس, اس طرح کا معاملہ ہے, اس سے آگے کچھ ہی نہیں, اٹھا لیے گئے, وہ تو آئیں گے دوبارہ. تو انبیاء کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں کہ ایک فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے اور ایک لائف اسپین 20-22 برس میں ٹوٹل ریولیوشن, کوئی مثال نہیں. لیکن اب جو یہ ہوگا ظاہر بات ہے کہ یہ ہوگا درجہ بدرجہ تدریجن, اور یہ بھی ہوگا, اس کا بھی مسئلہ یہ سمجھ لیجئے, تنزل اپنی انتہا کو پہنچاتا ہے. دین محمدی اپنے تنزل کی انتہا کو پہنچا ہے بر عظیم پاک و ہند میں اکبر دی گریٹ مغل اعظم کے دور میں, جبکہ باقاعدہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ محمد کا دین 1000 سال کے لیے تھا, وہ ایک دن ختم ہو گیا, 1000 سال ایک دن ہے اللہ کا, تو اللہ کی تدبیر عمر 1000 سال کے لیے جو تھی وہ تھی شریعت محمدی، رسالت محمدی، ہزار سال ختم ہو گیا، اب نئی تدبیر ہے. نئی تدبیر کیا ہے؟ دین اکبری ہے، دین الہی ہے. رسالت کو ایک طرف رکھو، بس خدا کی ذات کے اوپر جمع ہو جاؤ، یہ ملتوں کا فرق مٹا دو، سب ہندو سکھ مسلمان سب ایک ہو کر، اور سب ایک ہابن دستے میں سب کو ڈالو، کوٹ کے پیس کے ایک سفوف بنا دو، ہما اوچ بھی ہو جائے وعدت دین. گویا کہ دین محمدی کا جنازہ نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے. کس وقت؟ عجیب بات یہ، سائملٹینیس کنٹراسٹ دیکھیے، جس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا سیاسی عروج نصف النہار کو ہے. اکبر دی گریٹ، مغل اعظم، حکومت کتنی مضبوط، کتنے وسیع علاقے پر. اور دین کا یہ معاملہ ہے کہ دین محمدی کے اختتام کا اعلان ہو. لیکن اللہ تعالی کی سنت یہی ہے، اگر ہر کمال را زوال ہے تو ہر زوال کے بعد بھی پھر کچھ، جس کو مد و جگر کہتے ہیں، جگر کے بعد مد ہوتا ہے، مد کے بعد جگر ہوتا ہے. وہ تو بڑی مایوسی کے عالم میں مولانا حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جگر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. ایک مایوسی کی کیفیت تھی، لیکن یہ کہ جگر کے بعد مد آتا ہے. لہذا یوں سمجھیے کہ 400 برس کی تاریخ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. سب سے پہلے وہ درویش، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان کھڑا ہوا، دین الہی کا جنازہ اس نے نکال دیا. شیخ احمد سرہندی، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر فلک مسئلہ انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم تہ گرمی احرا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، ملت کا نگہبان. اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تشخص جو ہے امت محمد کا اور ملت اسلام کا، وہ در حقیقت سنت رسول پر ہے، اور اس کی حفاظت کی ہے شیخ احمد سرہندی. سیاسی اعتبار سے جو طوفان اٹھا دین اکبری کی شکل میں، اور صوفیہ کے ہاں جو وحدت الوجود کے حوالے سے طوفان، دونوں کی نفی کر. پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے دینی علوم کو اثر نو زندہ کیا. ایک ہی علم رہ گیا تھا، علم فقہ، بس مولوی جو ہے وہ فقہ پڑھ لو، فتوے دینے کے قابل ہو جاؤ، قاضی بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، قرآن حدیث سے بہت کم سروکار. شاہ ولی اللہ نے علوم کو زندہ کیا، مجدد علوم اسلام. شیخ احمد سرہندی مجدد ملت اسلام، مجدد تصوف اسلام، شاہ ولی اللہ مجدد علوم اسلام. پھر اگلے صدی میں سید احمد بریلوی مجدد جہاد اسلام. یہ 300 برس سے، اور چوتھا جو صدی گزری ہے اس میں بھی بڑے عظیم رجال پیدا ہوئے اسی سرزمین میں. کئی مرتبہ میں نام گنوا چکا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ آپ کو ازبر ہو جائے. علماء کے حلقے سے شیخ الہند اسیر مالٹا، کالج و اسکولوں سے علامہ اقبال، مفکر جو فکر اسلامی کی تجدید کرنے والا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، عمرانیات کے میدان میں اس بات کو پھیلا کر بیان کرنے والا سلیس انداز میں مولانا ابوالعلا مودودی، ایک خاص انداز میں تبلیغ کے عمل کو زندہ کرنے والا. کچھ مشابہت ہے صوفیہ کے طرز عمل سے، اگرچہ پوری نہیں. صوفیہ تو جاتے تھے تو ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، پوری زندگی وہیں رہتے تھے، یہ جاتے ہیں چلے لگا کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کچھ مشابہت ہے، ان کی چلتی پھرتی خانقاہیں ہیں، وہ خانقاہ بنا کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں، لیکن پھر کچھ مشابہت بھی ہے. بہرحال مولانا الیاس کی تحریک عظیم چیزیں ہیں، جو اس پر شریف بڑے عظیم پاک و ہند میں ہوئی، کہیں اور نہیں، اس کا پیرلل آپ کو کہیں نہیں ملے. بڑے بڑے موجزے میں نے آپ کو گنوائے. اگر خلافت کے خلاف سازش ہو رہی تھی، تحریک برپا ہوئی ہندوستان میں، اور کہیں بھی نہیں ہوئی. آزادی سب نے حاصل کی انڈونیشیا سے لے کے مراکو تک، لیکن کہیں بھی اسلام کے نام پر نہیں. یہاں اسلام کے نام پر ملک بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ملک سارے آزاد ہو گئے، سب نے کوئی مشرقی مغربی، کوئی کمیونزم والا، کوئی مغربی نظام اختیار کر لیا. ہاں اس ملک کے اندر قرارداد مقاصد پاس ہوئی کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی باقی بتانے والی. معجزے نہیں تو کیا ہے؟ پاکستان کا قیام معجزہ، اس کا بقا اب تک معجزہ ہے. اور اسی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا یہ ایٹمی دھماکہ معجزہ ہے، وحی شے ہے یہ، ابھی ہماری اقتصادی شے نہیں ہے. ہماری سائنٹیفک ریسرچ اس سطح کی نہیں تھی کہ ہم کر لیں. جیسے چھپر پھاڑ کر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دیتا ہے، ہمیں ڈاکٹر عبدالقیر عطا کر دیا، اور یہ کہ وہ عمل چلا ہے، اور کیا نتیجہ اس کا نکلا ہے. پورے عالم اسلام میں جو امتیازی شان پاکستان کی ہو گئی اس کا آپ کو صحیح ادراک نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے اسرائیل کے قلب میں بیٹھ کر مسجد اقصی کا امام, مسجد اقصی کس کے قبضے میں, اس کو سیاسی غلبہ کس کا, یہودی ہوگا نا, یروشلم کس کے قبضے میں, اور وہ کہہ رہا ہے ڈنکے کی چور پاکستان کے اس ایٹمی دھماکے کی تعریف کر رہا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہمیں اطمینان کا سانس لینے کا موقع ہوا کہ مسلمان بھی ملک ایک موجود ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار. ابھی گزرے ہیں آپ کے یہاں سے یاسر عرفات صاحب کیا کہہ کے گئے, اس ابھی کل پرسوں کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر اسرائیل کے پاس بم ہو سکتے ہیں تو پاکستان کے پاس کیوں نہ ہو. بولے سر جو کچھ بھی شاہ فہد نے کہا, ان کے جو ولی عہد ہیں عبداللہ ابن عبدالعزیز نے کہا, جو کچھ ایران کی طرف سے ہوا, جو کچھ ملیشیا کی طرف سے ہوا, پام آئل ہم آپ کو دے دیں گے, ادھارا جتنا چاہے لے لیں, ادھار پیسے نہیں مانگیں, آپ تیل پیٹرول جتنا چاہے لے لیں, سعودی عرب سے لے لیں, ایران سے لے لیں, ادھار کوئی پیسہ نہیں, کچھ مفت بھی دیں گے, کچھ بہت کم قیمت پر دیں گے, اور وہ بھی اس کی ڈیفرنٹ پیمنٹ ہوگی. آؤ مطلب کیا حیثیت حاصل ہو گئی, 28 مئی سے پہلے یہ حیثیت حاصل نہیں, یہ بھی در حقیقت اس سلسلے کی کمیاں ہیں جس کی کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے میں نے یہ تقریر کی تھی, پھر اس کو میں نے قسط وار لکھا اور وہ کتاب چھپی موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل, جس میں بتایا تھا کہ اب آخر میں آ کر یہ دو پتنگیں جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ ہوگا, ایک پتنگ امت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری پتنگ سابقہ امت مسلمہ ملعون معذور شدہ یہود, مقابلہ تو ان کا ہونا. چنانچہ آج میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے پاس موجود ہے, ہمارے تنظیم کے ایک ساتھی نے مجھے بھیجا ہے یہ فیکس کے ذریعے سے, یہ ٹائمز آف لندن جو وہاں کا لندن کا سب سے زیادہ موقر اخبار ہے, اس کا یہ تراشا ہے, چانسز آف اے نیو مڈل ایسٹ وار ہیو ریزن شارپلی, مشرق وسطی میں ایک نئی جنگ کے امکانات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں, اور یہ ساری رپورٹ ہے اسرائیل کے انٹیلیجنس کی, اس لیے کہ پیس پروسیس تو تقریباً ختم ہو چکا, نتن یاہو مان ہی نہیں سکتا. اسی میں اس خبر میں یہ ہے کہ اگر کسی بھی اسرائیلی لیڈر نے کوئی اس معاملے کے اندر کمزوری دکھائی تو جو وہاں فنڈامنٹلس یہودی موجود ہے مذہبی کٹری, وہ مروا لیں گے اس کو, جیسے کہ اس کو پہلے ریبین کو, اسحاق ریبین کو کس نے مارا, کسی مسلمان نے تو نہیں مارا, یہودی نے مارا, تم زمین واپس دینا چاہ رہے ہو, نتن یاہو کیسے کرے, وہ تو یروشلم کی جو ہے توسیع کر رہا ہے, جو سیٹلمنٹ کروائی تھی اس کو بھی اب گریٹر یروشلم میں شامل کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ پوری اکثریت جو ہے وہ یہودیوں کی ہو جائے, اور سارا کا سارا ویسٹ بینک جو ہے تقریباً وہ اس کے اندر جذب کر لے گا, اور ویسٹ بینک ہی کے اوپر اور اس یروشلم کے ہی فیوچر کے اوپر جو ہے آخری سٹیج میں گفتگو ہونی تھی, جو وقت گزرتا جا رہا ہے, اور آپ نے سن لیا ہوگا کہ کہہ دیا ہے یاسر عرفات نے کہ 4 مئی 1999 کو ہم یونی لیٹرل ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کر دیں, ہم کہہ دیں گے اب ہمیں کوئی صلح نہیں کرنی, ہماری ریاست فلسطین کے علیحدہ آزاد ہے, اب یہ تابع نہیں ہے اسرائیل کے, اور اسرائیل کو یہ ساری رپورٹ ہے میرے پاس موجود ہی, میں چھپا دوں گا آئندہ اس میں ندائے خلافت میں آ جائے گی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد خونریز جنگ ہوگی, اور گمان غالب یہ ہے کہ مصر اور شام اور اردن وغیرہ بھی پھر پیچھے نہیں رہ سکیں گے اپنے عرب بھائیوں کی مدد سے, چاہے کتنا ہی معاہدے کیمپ ڈیوڈ کے ہوئے میں مصر سے, آخر ایک دباؤ ہوتا ہے حالات کا, ایک بڑی زبردست خونریز جنگ جو ہے, اور یہ 1999 کی پیشن گوئیاں وہ نوسٹریڈیمس کی پیشن گوئیاں ہوں یا وہ کسی اور کی ہوں, یہ تو ساری کی ساری 1999, یہ تو رچرڈ نکسن نے جو لکھا ہے 1999, یہ تو گاندھی کی اپنی پیشن گوئیاں کہیں ان کی ملی ہے, کسی سادھو سے سنی ہوگی, گاندھی کی تو کیا پیشن گوئیاں ہوگی, لیکن اس کی ڈائری میں ملی ہے. اسی طرح وہ جو ایک امریکی وزیر دفاع تھا غالباً, اس کی وائن برگر کی, اس کی بھی یہ پیشن ہوئی ہے, تو یہ تو سب کے سب حالات تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ پیس پروسیس ہیز گون ٹو ڈاگز, اور یہ جو کہ وہاں ہوگا اور کسی بھی وقت مسجد اقصی شہید کر دی جائے, یہ سارے معاملات جو ہیں, ایک طرف یہ بتی جو دہک رہی ہے حنود کی, اس لیے کہ بی جے پی کی حکومت, اور یہ کہ اس کے جو عزائم ہیں وہ بالکل کھلے, دوسری طرف یہود کی, یہ دونوں جگہ اندیشہ ہے کہ بھٹی دہکے گی. بہرحال اس حوالے سے میں نے یہ جو خاص اب یہ معاملہ ہے اس میں جو پاکستان کا رول ہے اصل میں اس کا شعور اگر پیدا ہو جائے کہ یہ رول ہے جو پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے. اسرائیل 48 میں قائم ہوا ہے, پورے 9 مہینے پہلے پاکستان اللہ نے قائم کر دیا. تو اگر اس کا ہے تو یہاں ہے, تو اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ, تو اگر ہے تو یہاں ہے. عالم عرب میں دم نہیں ہے, یہی سے فوجیں جائیں گی خراسان سے اور پاکستان کے علاقے سے, اور یہی ہوں گی کہ جو حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی, یہی ہوں گی جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر جہاد کریں گی. یہ سب کچھ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.